أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور سحر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، دھیرے دھیرے ہم ماہ مبارک رمضان کے نزدیک ہو رہے ہیں. یہ ایام جو ہیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، تیار کر سکیں خداوند عالم کی مہمانی کے لیے. خداوند عالم میزبان ہوگا اور ہم مہمان ہوں گے. ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اور ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور واقعاً اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس رمضان کے لیے اور اس مہینے کے لیے. ناظرین، ہماری گفتگو جو راہ زندگی پروگرام میں چل رہی ہے وہ نجاسات کے حوالے سے تھی، اور دیکھتے ہیں آپ کے بہت سوالات ہمارے پاس تھے. دیکھتے ہیں آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنی اس گفتگو کو کمپلیٹ کریں اور ہمارا جو یہ چیپٹر ہے نجاسات کو کا اس کو مکمل کریں. اور اس میں ہمارے ساتھ رہیں گے جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، جن سے آپ مسلسل استفادہ کر رہے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، پہلے اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
جی، ہم بھی آپ کا اور تمام ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ بڑے ہی انہماک کے ساتھ اس پروگرام کو وہ حضرات دیکھ رہے ہیں.
بالکل. اور حضور، اس کی دلیل واقعی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سوالات کا سلسلہ ہے، جو ہمارے ناظرین خود سے پوچھتے ہیں براہ راست، وہ تو ایک الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کم سے کم 20 سوالات ہیں جو اسی موضوع کے سے مربوط ہیں. دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے. حضور، میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ نجاسات کے حوالے سے آپ نے کچھ تفصیلی طریقے پر یعنی بیان فرمایا تھا، لیکن کتے اور سور کے حوالے سے آپ بیان فرمائیے کہ یہ یعنی کون سے نجس ہیں، کیا تمام کتے سور نجس ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں.
دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ نجاسات 10 ہیں
جی،
جن میں سے 5 نجاستوں کا تذکرہ ابھی تک میں نے کیا ہے
جی.
پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون
جی.
چھٹی اور ساتویں چیز کتا اور سور ہے
جی.
شرعی لحاظ سے کتا اور سور نجس ہیں.
بالکل.
لیکن ہر کتا اور سور نہیں.
صحیح.
بلکہ علماء نے قید لگائی ہے البریان.
صحیح.
یعنی وہ کتا اور سور جو خشکی میں رہتے ہیں
جی.
لہٰذا وہ کتا اور سور جو دریاؤں میں رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں، بولو یہ کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے
جی،
لیکن ان کو چھو سکتے ہیں اور وہ پاک ہیں. لیکن خشکی والے کتا اور سور جو ہیں
جی،
ان کے وہ اجزاء بھی نجس ہیں جن میں زندگی نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، حیات نہیں ہوتی.
یعنی بال بھی اگر کسی
بال ہے، دانت ہے، ناخون ہے
جی،
یہ ساری چیزیں جتنی بھی رطوبتیں
جی
خشکی کے کتے اور سور سے خارج ہوتی ہیں
جی،
ساری کی ساری رطوبتیں نجس ہیں
جی.
اگر یہ انسان سے مس ہو جائے گیلی حالت میں
جی،
تو اس صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ یا کپڑا
جی جی
جس سے وہ مس ہوئے ہیں اس کو دھلے
جی. حضور، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ابھی کہ آج کے زمانے میں تو بڑے خوبصورت خوبصورت کتے ہوتے ہیں، اور ایک فیشن ہے کتوں کو پالنے کا جی. گاڑیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، گھروں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کتے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی نجس ہے؟
جی، کتے جو ہے چاہے جس قسم کے ہوں، جیسے بھی ہوں
جی،
سب کے سب نجس ہیں.
صحیح.
اب یہ اس زمانے میں جس کو لوگ ماڈرن زمانہ کہہ رہے
جی
ہیں
جی، بالکل،
اور یہ ماڈرن کتے آئے، چھوٹے بڑے اور لال پیلے گلابی ہر قسم کے
جی،
خوب نجاست کے اوپر چاہے جو سا رنگ چڑھا دیا جائے،
اللہ اکبر،
نجاست اپنی حقیقت سے خارج نہیں ہوگی،
یعنی نجس ہیں وہ.
ایک چیز اور ہم بتا دیں اپنے جی ناظرین کرام کو
جی،
کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مذہب اسلام کو بھی مانتے ہیں
جی،
اور کتے سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں.
صحیح.
گاڑیوں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں
جی،
جہاں بھی جاتے ہیں زنجیر کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں.
صحیح.
بعض اوقات ایسے افراد آتے ہیں، مولانا ہم بڑے پریشان ہیں
جی.
یہ پریشانی کے اسباب خود آپ نے پیدا کیے ہیں
جی،
چونکہ روایت پیغمبر میں یہ جملہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
جی،
ان الملائکۃ لا یدخلون فی بیت فیہا کلب او صورۃ الکلب
جی،
فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں.
صحیح.
جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں
جی،
یا کتے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے.
اوہو.
بہرحال جس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوں گے
جی،
اس کے برعکس شیاطین داخل ہوں گے، کافر جنات داخل ہوں گے
جی،
اور یہ ساری چیزیں انسان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ہے.
بالکل. حضور پھر اس کے لیے کیا کہیں گے آپ جو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے یا مثلا جو پارک وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے کو جو گارڈ ہوتا ہے نگہبان ہوتا ہے کتا اس کے لیے کیا کہیں گے آپ جی اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا بیچنا اور اس کا خریدنا کیسا ہے جی
دیکھیے شریعت اسلام جو ہے ایک منجمد شریعت نہیں ہے
بے شک
ایک طرف اس کی نجاست کا حکم شریعت نے دیا ہے
جی
دوسری طرف ایک قاعدہ کلیہ ہے
جی
ہر وہ چیز جس کے اندر حلال منفعت اقلائی طور پہ پائی جاتی ہے
جی
اس کی بیع و شرح جائز ہے اس کی نگہداری جائز ہے
جی
اسی کے ضمن میں اسی قاعدے کے ضمن میں یعنی
جی
علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پانچ قسم کے کتوں کو پالا جا سکتا ہے
جی
اور ان کو بیچا اور خریدا جا سکتا ہے
صحیح
ان میں سے سب سے پہلا کتا ہے شکاری کتا
صحیح
اب شکاری کتے کے لیے بہت سی روایتیں ہیں
جی
اور علماء نے فتویٰ دیا ہے
جی
کہ شکاری کتا کی کتے کی بیع و شرح جائز ہے اسی طریقے سے وہ کتا جو گوسفند کے غلے کی نگہداری کرتا ہے
صحیح
جنگل میں چرانے کے لیے جب چروائے جاتے ہیں
جی
تو ساتھ میں کتے رکھتے ہیں اس قسم کے کتے جو ہے شریعت کے اعتبار سے جائز قرار دیے گئے ہیں ان کی بیع و شرح بھی جائز ہے کتا ایک ہوتا ہے جو کھیت کی حفاظت کرتا ہے
بالکل
اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے
جی
کہ یہ سیکورٹی گارڈ کی طریقے سے ہے
جی
اس کو جو ہے بیچ اور خرید سکتے ہیں
صحیح
اسی طریقے سے وہ کتا
جی
جو انسان کے باغ کی حفاظت کرتا ہے
جی
یا وہ کتا جو انسان کے گھر کی حفاظت کرتا ہے
جی
یہ پانچ قسم کے کتے وہ ہیں جن کو علماء نے فرمایا ہے کہ بیع و شرح اس کی جائز ہے
لیکن نجس یہ بھی ہیں
جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں
جی
بیع و شرح جائز ہے یعنی بیچنا اور خریدنا جائز ہے اس کا
جی
چونکہ اس کے اندر حلال فائدہ ہے
جی
لیکن اس کے باوجود انسان کو چاہیے کہ ان کو پالے لیکن گھر سے الگ ایک دوسری جگہ پہ
جی
چونکہ گھر کے اندر لائے گا
جی
تو ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے
جی
جن گھروں میں کتے کا وجود رہتا ہے
جی بالکل
اسی طریقے سے ایک چیز اور بھی ہے
جی
بعض علماء نے اس کو تحریر بھی کیا ہے چونکہ قاعدہ یہ نکلا ہر وہ چیز جس کے اندر عقلی اور اقلائی طور پر منفعت اور فائدہ ہو اس کی بیع و شرح جائز ہے
صحیح
اسی کے ضمن میں فرمایا کہ وہ کتا جو جاسوسی کا کام انجام دیتا ہے
صحیح بالکل
عام طریقے سے پولیس والوں کے ساتھ رہتا ہے
جی
چونکہ اس کے اندر منفعت حلال پائی جاتی ہے لہٰذا اس کی بیع و شرح بھی جائز
ہے جی حضور بہت شکریہ واقعا بڑے اہم مطالب ہیں لیکن مختصر سے وقت میں ظاہر سے زیادہ نہیں ہو سکتے حضور کافر کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کافر کیا ہر طریقے کا تمام کافر جو دنیا پائے جاتے ہیں وہ حرام ہیں یا اس کو بھی شریعت نے تقسیم کیا ہے اور پھر کون کون سے کافر حرام یعنی جو ہیں وہ نجس ہیں معاف کیجیے گا نجس ہیں جی
دیکھیے ایسا ہے کہ کفار کے سلسلے میں
جی
جو نظریہ ہے فعلی وہ یہ کہ کافر اگر مشرک ہے
صحیح یعنی اس وقت جو نظریہ پایا جاتا ہے
کافر اگر مشرک ہے بت پرست ہے
جی
تو یہ نجس ہے البتہ اس سے بیع و شرح ہو سکتی ہے
جی جی
لیکن فقہی لحاظ سے قانونی لحاظ سے
صحیح
اسے نجس قرار دیا گیا ہے
جی
لیکن وہ کافر جو اہل کتاب ہیں
جی
یعنی یہودی عیسائی حتی مجوس
جی
چونکہ جدید تحقیق کے تحت
جی
یہ زرتشت جو ہے نبی اس کو مانا گیا ہے یہ قوم ایران کے اندر بہت زیادہ خاص طور سے تہران میں
جی
تو جو فقی ہیں اس زمانے کے
جی
انہوں نے جو ہے اس کو ان کو اہل کتاب میں سے مانا ہے
صحیح
غرض ہر وہ قوم جو اہل کتاب میں سے ہو اور مسلمان سے خارج ہو یہ لوگ بھی پاک ہیں
یعنی کافر کہلائیں گے وہ لیکن
کافر ہیں لیکن چونکہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب کے معنی یہ ہیں
جی
یعنی ان کا تعلق جو ہے آسمانی کتاب سے ہے
خدا کی طرف سے جو
جی
یعنی
جی
کتاب نازل
بولو بعد میں وہ منحرف ہو گئے بعد کے نبی کو
جی
نہیں مانا مثلا یہودی ہیں
صحیح
جناب موسیٰ کے ماننے والے
بالکل
توریت کو مانتے ہیں
جی
عیسائی جناب عیسیٰ کے ماننے والے
جی
انجیل کو مانتے ہیں ولو یہ کہ شرعی اصطلاح میں یہ بھی مشرک مانے جاتے ہیں
جی
لیکن چونکہ اہل کتاب ہیں لہذا فقہاء اعظم نے فتویٰ دیا ہے
جی
اگر ظاہری نجاست ان کے ہاتھ میں نہیں لگی ہوئی ہے
صحیح
تو اس صورت میں جو ان کے ہاتھ کا کھایا اور پیا جا جی سکتا ہے
حضور ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کچھ ایسے ہیں بظاہر یعنی کیا کہا جائے ان کو جیسے مثلا ناصبی ہیں اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں یا وہ افراد ہیں جو اہل بیت اطہار کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، مثلا نصیری ہیں، کسی امام کی وہ الوہیت کے قائل ہیں جن کو غالی معمولاً کہا جاتا ہے، ان کا شرعی کیا حکم ہے؟ یہ نجس ہیں یا پاک ہیں؟
جی، ان کا بھی حکم جو ہے شریعت کے لحاظ سے وہی ہے جو مشرکین کا ہے.
صحیح.
یہ غالی وہ افراد ہیں جو دین کے معاملے میں غلو کرتے ہیں، مثلا حضرت علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں.
بالکل.
یا ناسبی جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں وہ یہ حضرت علی علیہ السلام پہ سب و شتم کرتے ہیں یا ائمہ اہل بیت پہ.
صحیح.
تو فقہ اعظم نے فرمایا ہے کہ نجاست کے سلسلے میں ان کا بھی وہی حکم ہے جو بت پرست مشرکین کا،
یعنی اہل کتاب کے ساتھ بھی نہیں ہے.
نہیں، ان کا شمار اہل کتاب میں سے نہیں.
اللہ اکبر.
بلکہ بعض جگہ کہا گیا ہے کہ اشد و نجاستن، یہ سب سے بڑی اور شدید نجاست یہی ہے.
جی بالکل،
ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے.
بے شک. حضور، ولد الزنا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایسا بچہ کہ جو قانونی طریقے سے ماں باپ نے شادی نہیں کی ہے اور زنا کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ نجس ہے یا پاک ہے؟
دیکھیے، ولد الزنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کافر کی اولاد ہے، ماں باپ دونوں کافر تھے اور غیر مشروع طریقے سے بچہ عالم وجود میں آیا، تو اس کا حکم وہی ہے جو ماں باپ کا ہے.
بالکل.
اگر یہ اہل کتاب ماں باپ ہیں
صحیح
تو پاک ہوگا، اہل کتاب نہیں ہیں تو نجس ہوگا.
صحیح.
لیکن اگر ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، نعوذ باللہ اس فعل شنیع کو انجام دیا اور نتیجے میں بچہ متولد ہوا، تو یہ بچہ بہرحال شرعی لحاظ سے پاک مانا جائے گا.
صحیح.
اسی طریقے سے اگر ماں باپ میں سے ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو اس صورت میں بھی بچہ
نہیں. حضور، اصل میں ہم پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ جو تمام فعل شرعی کو انجام دیتا ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ تو پھر ماں باپ کے زمرے میں آئے گا، یعنی اگر ماں باپ کافر ہے تو بچہ کافر ہو جائے گا.
یہ ہم اس بچے کا حکم بیان کر رہے ہیں جو ابھی نو مولود ہے یا بلوغ سے پہلے ہے.
جی.
لیکن اگر کافر کا بچہ ولد الزنا ہے اور اس نے بلوغ کے بعد اسلام کا اظہار کیا،
صحیح،
تو ولو ماں باپ نجس ہیں لیکن یہ بچہ پاک مانا جائے گا.
اچھا. یعنی خود ولد الزنا ہونے کی بنا پر اس کا کوئی نجاست اور اس میں پاکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا حضور، اب یہاں پہ ہم سوال کریں گے، بہت جلدی جلدی میں پوچھ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس یہ سوالات بہت زیادہ ہیں. شراب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ شراب کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے، نجاسات میں سے ایک اہم نجاست جو ہے شراب ہے.
صحیح.
اب شراب کی جتنی قسمیں ہیں، چاہے وہ شراب جو ہے جو کی شراب ہو یا وہ الکوہل سے بنائی گئی ہو،
صحیح،
یا بیار ہو، چونکہ عام طریقے سوال پچھلے جلسے میں مجھ سے کیا گیا تھا کہ بیار کا حکم بھی بیان کیجیے. یہ ساری شرابیں جو ہیں جہاں حرام ہیں،
صحیح،
یعنی ان کا پینا حرام ہے، وہیں جو ہے ان سے قریب جانا، ان کو چھونا، مس کرنا، یہ بھی حرام ہے اور یہ نجاست کا سبب بنے گی. سوائے عصیر عنبی کے، یعنی وہ شراب جو انگور کے رس سے بنائی جاتی ہے.
صحیح.
عام طریقے سے ہوتا یہ ہے، انگور کے رس کو جب اس کا گڑ وغیرہ بنایا جاتا ہے اور یا اس کی شکر بنائی جاتی ہے،
صحیح،
تو اس کے اندر جو پہلا ابال آتا ہے، دوسرا ابال آتا ہے، تو آٹومیٹک طریقے سے اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو فقہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ نشہ پیدا ہو گیا، اس کا پینا آپ کے لیے حرام ہے، لیکن یہ شراب جو ہے نجس نہیں ہے اور نجاست کا باعث نہیں ہے.
صحیح.
تو عصیر عنبی یعنی انگور کی شراب جو ہے، اس کے لیے حکم یہ، ولو اس کا پینا جو ہے کیا ہے،
حرام
ہے، لیکن اگر چھو جائے تو اس جگہ کا دھلنا ضروری نہیں ہے،
یعنی وہ پاک ہے. واہ، یہ بھی ایک الگ حکم ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے لیکن اس کو، یعنی وہ پاک ہے. حضور، ایک چھوٹا سا سوال اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف آئیں گے. وہ دیکھیے چیزیں جن میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے، آج کے زمانے میں تو بے شمار چیزیں ہیں بازار میں، عطر ہے مثال کے طور پر، یا بہت سی دوائیں اس طریقے کی ہیں جن میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟
دیکھیے، وہ دوائیں جن میں الکحل استعمال کیا جاتا ہے، یا عطر وغیرہ ہے، یا اردو میں عطر کہتے ہیں اپنے، یا سینٹ وغیرہ ہے، یا پینٹ وغیرہ ہے، تو فقہاء کرام نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پاک ہیں.
ساری چیزیں پاک.
چونکہ الکحل کی نجاست کے بارے میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے.
صحیح.
ایک یہ کہ الکحل طبی طور پر مائع ہو، بہنے والا ہو، اور طبی طور پر مسکر ہو، نشہ آور ہو.
صحیح.
لیکن وہ الکحل جو دواؤں میں یا پینٹ میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے.
صحیح.
کہ آیا یہ وہی الکحل ہے جو شرعی لحاظ سے حرام ہے، یا شرعی لحاظ سے حرام نہیں ہے. چونکہ علم نہیں ہے
اس لیے ہمارے لیے
لہٰذا کلو شعین طاہر ہر چیز ہمارے لیے پاک.
حضور بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اجازت دیجیے, ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام ہمارا کتنا اہم ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ہمارے جو مہمان ہیں وہ یہاں اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے پاک ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم سب کے لیے نجس ہیں, کن سے ہمیں بچنا چاہیے اور کن کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ ہم سے رابطہ کریں گے, آپ کال کریں گے اور آپ کے سوالوں کا ہمارے مہمان جواب دیں گے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کا جو سوال ہے آپ ہمارے مہمان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, تو اجازت دیجیے اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور, ابھی ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے اور جو ہمارے پاس دوسرے سوال آتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے پوچھے جائیں گے, لیکن اس میں بھی ایک سوال رہ گیا حضور, وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جو کی شراب, فوقہ جس کو بولا جاتا ہے, اس کے بارے میں وہ آپ ذرا وضاحت کیجئے, اس کا کیا حکم ہے؟
جی دیکھیے, میں نے نجاست کا دو معیار بیان کیا.
جی
ایک یہ کہ وہ چیز جو ہے طبی طور پر, فطری طور پر, پیدائشی طور پر بہنے والی ہو,
صحیح,
اور پیدائشی طور پر نشہ آور ہو, مسکر ہو.
جی
اور اگر فوقہ ایسی ہے جی جو کی شراب کہ طبی طور پر بہ رہی ہے اور اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے,
جی
مسکر ہے, تو یہ نجیس ہے.
صحیح,
لیکن وہ آب جو, وہ فقہ جس کو اطبا بناتے ہیں, طبیب لوگ, حکیم, جی لوگ,
بالکل,
وہ چونکہ نشے سے خالی ہوتی ہے,
صحیح,
وہ بطور علاج وہ لوگ بناتے ہیں,
جی
لہٰذا اس کا استعمال, اس کو پینا یا جی اس کو ہاتھ لگانا,
صحیح,
کوئی حرج کا باعث نہیں رکھتا.
جی جی بالکل. اچھا حضور ایک سوال کیا گیا ہے, وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور بہت اہم سوال ہے, خداوند عالم ہم سب کو اس مصیبت سے اور اس لعنت سے بچائے. سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کا کیا, یعنی اس کے یہاں آنا جانا, اس کے ساتھ کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لین دین, حتیٰ کہ اس سے رشتہ داری, شریعت کی نظر میں کیا ہے, اس کا آپ جواب دیجیے.
دیکھیے خود شراب پینا اس بات کا سبب نہیں بنتا
جی
کہ اس آدمی کو ہم بائیک آٹ کرتے ہیں معاشرے سے.
جی
ہو سکتا ہے وہ انسان حالت جہالت میں جو ہے شراب پی رہا ہو,
جی
لہٰذا ہمارا فریضہ بنتا ہے,
صحیح,
کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے عنوان سے
جی
اس کی تبلیغ کرے,
صحیح,
اور اگر ہم نے اس مخمصے اور گناہ سے اس کو بچا لیا
جی
تو خدا کے نزدیک ہم کو بہت بڑا اجر ملے گا.
صحیح,
لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے شرابی ہے, برحال بہت بڑا گناہ کر رہا ہے
جی
اور یہ شرعی لحاظ سے اس کو کوڑے لگانے چاہیے,
صحیح,
لیکن اس کے باوجود اس کے یہاں جانا آنا کوئی حرج کا باعث نہیں رکھتا ہے,
جی
لین دین حرج کا باعث نہیں رکھتی ہے, لیکن جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی ہے
جی
اور اگر وہ دسترخوان پہ بیٹھا شراب پی رہا ہے
جی
تو اس وقت اس دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا حرام ہے.
اللہ اکبر, یعنی جس دسترخوان پہ شراب موجود ہو
جی
اس پہ کھانا کھانا حرام ہے.
اور جی اخلاقی اور روائی اعتبار سے ایسے افراد کی بڑی مذمت کی گئی ہے,
جی
اور یہ بھی کہا گیا ہے وہ افراد جو اپنی لڑکیوں پہ جنایت کرتے ہیں, جفا کرتے ہیں,
جی
ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنی دختر کی شادی, لڑکی کی شادی کسی شراب خار آدمی سے کرتے ہیں,
جو شراب پیتا ہے اس سے شادی کر رہے ہیں,
یہ جنایت کر رہا ہے.
سر ابھی مجھے بتایا گیا کنٹرول روم سے کہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی ہیں جو آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
میرا نام سید اجاز حسین آپ جی, کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے سوال.
آپ کی اللہ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں. جیسے یہ پوچھنا تھا کہ شرابی ہے ایک آدمی اور ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ اگر کھا, وہ شراب دسترخوان پہ نہیں ہے مگر اس کے جس گلاس میں وہ پانی پی رہا ہے اس کے اس میں شرابی بھی ہوئی ہے, کیا کہیں اور پی کیا ہے, یعنی دسترخوان پہ نہیں پی رہا ہے تو اس کے اس گلاس میں ہم پانی پی سکتے ہیں اس کے جس گلاس میں پی رہا ہے؟ دوسرے یہ اگر اس کے پسینہ ہے, شراب پیا ہوا ہے وہ اور اس کا پسینہ ہے وہ ہم سے مال کا یا گلے مل رہا ہے تو اس کے پسینے سے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, نجاست ٹرانسفر نہیں ہوگی. شکریہ.
جی ضرور انشاءاللہ گزارش کریں گے اپنے مہمان سے کہ آپ کے سوال کا جواب دیں. شکریہ, خدا حافظ. حضور یہ سوال کیا ہے انہوں نے کہ آپ نے خود بھی جو ہے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے برتن جو ہیں جس میں وہ شراب پیتا ہے اگرچہ اس میں اس وقت شراب نہیں ہے لیکن ہم اس میں پانی پی سکتے ہیں یا نہیں، ایک تو سوال یہ تھا، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، مسافہ کرنا چاہتا ہے، گلے ملنا چاہتا ہے لیکن پسینہ ہے اس کے ہاتھ پہ، تو شریعت کیا کہتی ہے، کیا حکم ہے اس کا؟
دیکھیے، اس سلسلے میں جو انسان شراب پیتا ہے، کبھی ایسا ہے جی کہ اس نے مثلا اس پیالے میں شراب پی،
جی
خوب شراب ختم ہو گئی، ہم اسی پیالے اسی گلاس میں ہم پانی پینا چاہتے ہیں،
جی
تو شرعی لحاظ سے پہلے چاہیے ہم اس پانی اس ظرف کو
جی
تین مرتبہ پاک کریں،
صحیح،
اس کے بعد اس کے اندر پانی پیئیں، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اس کا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے پہلے اس نے کبھی شراب پی،
لیکن
جی
کبھی ایسا نہ وہ دوسرے پیالے میں شراب پیتا ہے،
صحیح،
صرف اس نے اس میں آ کے منہ لگا دیا اور پانی پی لیا،
جی
تو یہ چیز گلاس کے نجس ہونے کا سبب نہیں بنے گی،
صحیح،
بغیر دھوئے، اگر وہ مسلمان ہے شرابی،
جی
بغیر دھوئے ہوئے ہم اس کو پی سکتے ہیں، حتی فتویٰ یہ ہے وہ آدمی جو شراب پیے ہوئے ہیں اور نشے میں ہے، ہم جان رہے ہیں لیکن مسلمان ہے،
جی
اس کے منہ سے جو تھوک نکل رہا ہے وہ بھی پاک ہے، طہارت کا حکم رکھتا ہے،
جی
اسی طریقے سے اس کی ساری رطوبتیں،
صحیح،
پسینہ وغیرہ جو ہے،
جی
یہ پاک ہے، کوئی جی حرج نہیں ہے،
صحیح جی،
لیکن وہ ظرف اور وہ برتن جس کے اندر اس نے شراب پیا ہے،
جی
وہ برتن اس کا نجیس ہے، اس سے پرہیز واجب
ہے۔ اچھا، جس میں وہ معمولاً شراب پیتا ہے، اگرچہ اس وقت اس نے ہم شراب نہیں پی ہے،
جی
ابھی اس نشست میں، لیکن معمولاً اس میں شراب پیتا ہے، اس میں ہم پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں، معمولاً اگر ایک مرتبہ بھی اس نے 10 سال پہلے بھی شراب پیا ہے،
جی
تو بغیر اسے طہارت کے وہ چیز پاک نہیں ہو سکتی،
جی جی بالکل،
ہم اس صورت کا حکم بیان کر رہے ہیں،
صحیح،
کہ جب یہ گلاس ہے اس کے اندر شراب نہیں پیتا،
جی جی
اس نے پانی پیا،
پانی پیا ہے۔ حضور شکریہ، ابھی ایک اور ہمارے ناظرین میں سے ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، جی السلام علیکم، ہاں رابطہ منقطع ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اچھا حضور، ایک سوال اور اسی کے حوالے سے آیا تھا، اور واقعی اس پہ بھی اس کو بھی سننا چاہیے، ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک انسان ہے جو شراب پیتا ہے، بعد میں وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس کی تلافی کس طریقے سے کرے، اس نے جو یہ کیا ہے اب تک، جو گناہ کیا ہے، کون سا ایسا راستہ ہے کہ خداوند عالم اس کو معاف کر دے؟
دیکھیے، اس سلسلے میں میں عرض کروں گا
جی
کہ گناہ کی توبہ
جی
اصل میں یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے،
چھوڑ دے چاہے پھر کرنے لگے
نہ، جی یقینی طور پر،
صحیح،
اپنے دل میں قصد کرے کہ آئندہ، اصل میں ہم کہنا ہی چاہ رہے ہیں، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے
جی
وہ سمجھتے ہیں کان پکڑ کے
جی
اپنے کلے پہ دو تماچے ہم نے ایسے ایسے لگا لیا تو ہماری توبہ ہو گئی،
جی جی جی
دل میں ہے کہ آئندہ پھر یہ گناہ ہم جی انجام دیں گے، نہیں، توبہ کے معنی یہ ہے کہ انسان سچے دل سے
جی
خدا کی بارگاہ میں عہد کرے کہ آئندہ ہم اس فعل کو، اس کام کو انجام نہیں دیں گے،
بے شک
مطلب کوئی شرابی ہے معاذ اللہ
جی
وہ طے کرے اے میرے پروردگار
جی
آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا،
صحیح،
یہ سب سے بڑی توبہ ہے، اور انسان کو چاہیے اس توبہ کو نبھائے
جی،
اور اگر انسان نے معاذ اللہ جہالت کے عالم میں
جی
اس فعل کو انجام دیا ہے،
صحیح،
تو خدا ارحم الراحمین ہے،
بے شک
وہ خود کہہ رہا ہے
جی
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ اسراف کیا ہے،
جی
یعنی گناہ کیا ہے،
ظلم کیا ہے،
ظلم کیا ہے، چونکہ جی گناہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے،
بے شک
تم ہماری رحمتوں سے مایوس مت ہو،
جی
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا،
اللہ اکبر،
چونکہ پروردگار جو ہے تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے،
جی
لیکن غفور الرحیم کے معنی یہ نہیں ہے
جی
کہ ہم نے دو مرتبہ جو ہے اپنے کلے پہ ہاتھ لگایا، دو مرتبہ کان پکڑا،
توبہ توبہ کہا،
ہاں
دو دفعہ
آج جو ہے شراب چھوڑی اور کل جو ہے پھر پینے لگے، نہیں، یہ گویا جو ہے مذاق کرنا ہو گیا،
بالکل بالکل
دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ،
صحیح،
لیکن اگر کوئی سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے
جی
تو روایتیں اور حدیثیں یہ کہتی ہیں،
صحیح،
التائب کمل لا ذنب لہ،
بے شک
توبہ کرنے والا انسان گویا ایسا بن جاتا ہے
جی
جیسے اس نے کبھی گناہی کو انجام نہیں دیا،
بے شک بالکل، حضور بہت شکریہ، واقعی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واضح کیا۔ اچھا ایک سوال اور کیا گیا ہے، وہ یعنی سوال کرتے ہیں ہمارے دوستوں میں سے ایک ہیں کہ اگر مسواک کرتے وقت انسان کے منہ سے خون گرتا ہے، یعنی مسواک میں خون آ رہا ہے اور وہ اس کے کپڑے پہ گر جاتا ہے، تو کیا اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا کیا حکم ہے، وہ نجس ہے پاک ہے؟
دیکھیے، ہم نے عرض کیا تھا کہ نجاسات میں سے ایک نجس خون ہے،
جی بالکل،
خون چاہے قلیل ہو، کثیر ہو، کم ہو، زیادہ ہو،
بے شک
یہ نجس ہے
جی،
لیکن یہ انگشت کے پور سے کم،
بالکل
جسے جو ہے شریعت کی اور توزیع المسائل کی اصطلاح میں
جی
درہم بغلی کہتے ہیں،
جی
اتنا خون نماز میں معاف ہے.
صحیح.
اگر ایک قطرہ خون منہ سے گر کے بدن یا انسان کے کپڑے پہ لگ گیا، نجیس ہے
جی،
لیکن شریعت نے اس کو معاف قرار دیا ہے.
صحیح.
اور کہا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے
جی،
نماز پڑھ سکتے ہو.
نماز پڑھ سکتے بالکل. ایک ہماری کوئی خواہر ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ یعنی جس وقت دودھ پلاتے ہیں بچے کو، تو دودھ پلاتے وقت یعنی لباس جو ہے وہ دودھ میں تر ہو جاتا ہے، لباس سے وہ دودھ لگتا ہے، تو کیا اسی لباس میں ہم کپڑے یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں لباس چینج کر کے لباس بدل کے نماز پڑھنی چاہیے؟
نہیں نہیں، یہ ہم نے عرض کیا نجاستیں کل 10 ہیں
جی
جو مستقل جو ہے اس راہ زندگی پروگرام میں
جی
بیان کی گئی.
صحیح.
اس کے علاوہ جو ہے 11ویں چیز نجاست نہیں ہے.
صحیح.
اور دودھ جو ہے جو
جی
بچہ پیتا ہے
جی،
یا مثلا پستان مادر سے باہر آتا ہے
جی،
یہ پاک ہے، اور یہ چاہے جتنی مقدار میں انسان کے جسم یا کپڑے پر ہو
جی
انسان نماز ادا کر سکتا ہے، دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
نہیں ہے جی. حضور ایک سوال ہے کہ اگر رحل نجس ہو جائے، قرآن جس کے اوپر ہم رکھ کے پڑھتے ہیں رحل، تو کیا رحل کا پاک کرنا بھی واجب ہے؟
دیکھیے، اگر یہ رحل کا نجس ہونا
جی
قرآن کی توہین کا باعث بن رہا ہے تو واجب ہو جائے گا.
صحیح.
لیکن اگر قرآن کی توہین کا باعث نہیں بن رہا ہے، سبب نہیں بن رہا ہے
جی،
تو کوئی حرج نہیں ہے. کبھی ایسا ہے کہ رحل ہے، روز ہم اس کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں
جی،
نجاست بھی خشک ہے.
صحیح.
لیکن قرآن شرعی لحاظ سے پاک ہے، یعنی
جی
قرآن جو ہے نجس نہیں ہوگا
جی
اگر سوکھی ہوئی نجاست پہ قرآن کو رکھیں.
صحیح.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کا اس نجس رحل پہ رکھنا
جی
قرآن کی توہین کا باعث بن جاتا ہے،
بے حرمتی کا سبب بن رہا ہے،
بے حرمتی کا سبب. اس صورت میں جو ہے رحل کا پاک کرنا انسان پہ واجب ہو جائے گا.
حضور اجازت دیجیے، ہم ایک سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میں سہانا بات کر رہی ہوں بحرین سے.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو مطلب باہر کنٹری میں رہتے ہیں اور کے ایف سی وغیرہ سے آرڈر کرتے ہیں
جی،
لیکن وہاں کے جو شیف وغیرہ ہوتے ہیں وہ فلپائن ہوتے ہیں یا مطلب ہندو ہوتے ہیں
جی،
تو اور کبھی کبھار ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ مسلم ہے یا نہیں مسلم، تو وہاں سے ہم جب آرڈر کرتے ہیں تو وہ ہم ان کا بنایا ہوا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟
جی ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ ہمارے مہمان. اور کال کرنے کے لیے بہت
ہے میرا.
جی فرمائیے. ہاں دوسرا سوال.
اور دوسرا سوال یہ کہ ہم مطلب انڈیا ایک عورت ہیں وہاں جاتی ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے
جی،
تو کیا ہم ان کا
جی فرمائیے آپ کا سوال سن رہے ہیں.
جی میں نے بولا کہ ہم انڈین کے گھر جاتے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے، تو وہاں کا بنایا ہوا کچھ کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں ان کے گھر کا؟
یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ دیکھیں انڈین ہونا تو وہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، یعنی کون ہے مذہب کے اعتبار سے کون ہے
وہ؟ مطلب ہندو ہے.
صحیح. جی جی بالکل شکریہ.
ہندو ہے وہ اس لیے.
جی جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے انشاءاللہ، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اسی طرح انشاءاللہ آپ ہماری رہنمائی کرتی رہیے اور سوالات کرتے رہیے، اور جو دوسرے افراد ہیں ان سے بھی کہیے کہ پروگرام کے ذریعے وہ اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. حضور یہ سوال تھے، آپ نے خود بھی سنا. پہلا تو یہ کہ جہاں سے ہم کھانا وغیرہ آرڈر کرتے ہیں منگاتے ہیں، وہ وہاں پہ معمولاً شیف جو ہندو ہیں، یا کبھی کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بنانے والے کون ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں یا کون ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جہاں پہ ہم ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہندو ہیں، ان کے یہاں کا ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے سوال کی پہلی قسم جو ہے
جی
کہ ہم جو ہے کیا ایسی جگہ پہ آرڈر دے سکتے ہیں کھانے وغیرہ کا
جی
جہاں اکثریت جو ہے کافروں کی ہے
جی،
تو بہرحال یہاں تحقیق ضروری ہوگی.
صحیح.
چونکہ بازار مسلمین نہیں رہا
جی،
لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اکثریت کے ساتھ مسلمان رہ رہے ہیں
جی،
ولو اس میں ایک دو آدمی مثلا بت پرست بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرق بھی ہیں.
صحیح.
تو اس صورت میں آرڈر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے
جی،
ولو یہ کہ وہ کھانا مثلا کسی کافر و مشرق نے پکایا ہو
جی،
چونکہ ہم کو نہیں معلوم
جی،
لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز پاک ہے
جی.
کوئی
یعنی ایسے ریسٹورینٹ وغیرہ میں کہ جہاں زیادہ تر جو ہیں وہ مسلمان ہیں
جی، اکثریت
اور اس میں شاید ہو سکتا ہے ہندو بھی کچھ ہوں
جی،
ٹھیک ہے تو وہاں پہ دے سکتے ہیں.
اصل ریسٹورینٹ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہندو کا مثلا ایک ہوٹل ہے مان لیجیے
جی،
ہمیں معلوم ہے کہ یہ مثلا بت پرست کا ہوٹل ہے
جی،
بت پرست کا ہوٹل ہے لیکن ویٹر مثلا 10 عدد کیا ہے مسلمان ہے.
صحیح.
ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے
جی بالکل.
لیکن جہاں ہمیں علم نہیں ہے
صحیح
کہ یہ ہوٹل کس کا ہے اور کشور یعنی ملک ملک اسلامی مثلا بحرین ہے
جی,
مثلا دبئی ہے, مثلا سعودی عرب ہے,
صحیح,
وہاں کھانا کا آرڈر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
حضور دوسرا سوال آپ بتائیے, چونکہ ابھی بہت سے ہمارے ناظرین میں سے ہیں جو آپ سے جی بات کرنا چاہتے ہیں.
دوسرے سوال کے لیے فقہ کرام بعض فقہ کا جو ہے
جی
فتویٰ یہ ہے کہ دیکھیے ہم بتائیں نجاست میں سے نجاسات میں سے ایک نجاست جو ہے کفر جی کی نجاست ہے,
صحیح,
کافر شرعی لحاظ سے
جی
نجس ہے
جی.
لیکن اگر ہم ایسی جگہ پہ گئے کافر کے مہمان بنے
جی,
اس نے پانی پیش کیا,
صحیح,
اور اگر ہم نے پانی یا کھانا اتنا نہیں کھایا
جی
کہ جس سے اس کے اوپر
جی
تعصب کرنے کا شبہ پیدا ہو جائے,
صحیح,
واضح الفاظ میں کہیں
جی جی,
فقہ کا فتویٰ یہ ہے
یعنی اس کو احساس ہو کہ ہم سے بچنا چاہتے ہیں,
بچنا
پرہیز کرنا چاہتے ہیں
جی جی
جی,
اگر وہ احساس ہو جائے اس کو
جی
تو یہاں فقہ کرام اجازت دیتے ہیں
جی
کہ اتنا کھا پی سکتے ہیں
جی
کہ جتنے میں تہمت ہٹ جائے,
صحیح,
کوئی حرج نہیں ہے, گھر میں آ کے چاہے منہ دھل ڈالیے, کلی کر ڈالیے, ہاتھ دھل ڈالیے, لیکن وہ کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہے,
صحیح,
چونکہ اگر نہیں کھائیے گا تو آپ پہ تہمت, آپ کے مذہب پہ تہمت لگے گی
جی
کہ یہ کٹر پنتھی ہیں
جی
اور یہ چھوا چھوت کرتے ہیں.
جی بالکل, حضور بہت شکریہ. ابھی جو دوسرے ہمارے ناظر ہیں, جی السلام علیکم, ابھی شاید ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, انشاءاللہ جیسے ہی ہوگا پھر ان سے سوال کیا جائے گا. اچھا معاف کیجیے گا, لائن پہ ہیں ابھی. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے, چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, فرمائیے سوال.
میں محمد اجمل بات کر رہا ہوں ایران سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں
جی,
روزے رکھ کے بعد میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں روزے ہم بخشش کر سکتے ہیں, یہ ثواب ہے یا کیسا ہے؟
صحیح صحیح, بہت شکریہ. حضور ان کا سوال یہ ہے کہ ہم روزے رکھ کے یعنی اپنے مرحومین کو بھی یعنی ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں.
دیکھیے روزہ اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے
جی
تو یہ ماہ رمضان کا روزہ جو ہے واجب عینی ہے.
بالکل,
خود ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ اپنا روزہ رکھے.
صحیح,
اگر مثلا ماں باپ کی قضا کا روزہ رکھے گا
تو رمضان میں نہیں رکھ سکتا
جی, رمضان میں وہ روزہ بھی باطل ہوگا
جی
اور ماہ رمضان کا روزہ بھی اس کا باطل ہو جائے گا.
صحیح,
اور اس کا ثواب بھی کسی کو ہدیہ نہیں کر سکتا
جی,
یہ واجب روزہ ہے.
بالکل,
لیکن ماہ رمضان کے علاوہ
جی
انسان جو ہے مستحب بھی روزہ اپنے ماں باپ کی طرف سے رکھ سکتا ہے
جی,
یا اگر معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ کے واجب روزے جو ہے قضا ہیں
صحیح
تو اس کو رکھ کے اس کا جو ہے اجر و ثواب جو ہے
جی
اپنے ماں باپ کے نام ہدیہ کر سکتا ہے.
صحیح, حضور بہت شکریہ. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو واشنگ مشین آج کل آتی ہے ایٹومیٹک, جو یعنی کمپلیٹ فل ایٹومیٹک واشنگ ہے, جو واشنگ مشین ہوتی ہے, وہ کیا نجس کپڑوں کو بھی پاک کر سکتی ہے؟
دیکھیے واشنگ مشین جو ہے دو طریقے کی ابھی تک میں نے دیکھی ہے
جی,
ایک معمولی واشنگ مشین ہوتی ہے
جی
جو صرف کپڑے کو گھماتی ہے, نچوڑتی نہیں ہے
جی,
اس کے اندر سے پانی باہر نہیں نکالتی.
صحیح,
تو بہرحال چونکہ پانی باہر نہیں نکال رہی ہے
جی
لہٰذا یہ واشنگ مشین نجس کپڑے کو پاک نہیں کرے گی,
الگ سے ہمیں پاک کرنا ہوگا,
الگ سے پاک کرنا ہوگا, نچوڑنا پڑے گا اس کو. لیکن جو عام طریقے سے اس وقت مہنگی قسم کی جو ہے
جی
واشنگ مشینیں آ رہی ہیں
جی,
اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو مرتبہ جو ہے پانی کپڑے کا نکل کے باہر جاتا ہے,
صحیح,
اور تیسری مرتبہ خشک ہو کے باہر آتا ہے
جی,
اور اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ واشنگ مشین نچوڑ رہی ہے
جی,
نچوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت زور سے اس کو نچوڑا جائے.
ہاں بالکل,
نچوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ
اس کا
پانی نکال, چاہے پانی ایسے نکالا جائے یا گھما کے نکالا جائے
جی. بالکل,
تو اگر ایسی واشنگ مشین ہے
جی
کہ جو دو مرتبہ جو ہے پانی کو نکال دیتی ہے
جی
تو وہ نجس کپڑے کو پاک کر دے گی.
صحیح,
کوئی حرج نہیں
جی. بہت شکریہ حضور, ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے, اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے, ایک سلسلہ رہا ہے آپ کے لیے زحمتوں کا, خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اسی طرح ہم اپنے ناظرین سے بھی خدا حافظی کریں گے, اور ناظرین اب ہمارا رمضان کے مہینے میں پروگرام شروع ہوگا راہ مبین, پورے مہینے آپ قرآنی جو مقابلہ ہے اس کو دیکھیں گے, اس لیے ہم آپ سے رمضان مبارک میں ملاقات نہیں کر پائیں گے, لیکن رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور یہ اسی طرح سلسلہ ہمارا راہ زندگی کا جاری رہے گا, آپ سوالات پوچھتے رہیں گے اور ہمارے مہمان آپ کو جواب دیتے رہیں گے. ہمیں رمضان میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو صحت دے, سلامتی دے, ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.